العالمين وعلى آله وصحبه اجمعين.
پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ، اس کی طرف ہم نے آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آئندہ ہفتے بات ہوگی، وہ مسئلہ تھا انبیاء کرام کی عصمت کے تعلق سے، کہ انبیاء کرام یہ معصوم ہیں، ان کے معصوم ہونے کے تعلق سے آج باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آنی چاہیے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں. اہم مسئلہ ہے، بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اور عقائد کے بنیادی مسائل میں سے یہ آتا ہے، اور عمل کے لحاظ سے اس مسئلے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. انبیاء کرام معصوم ہیں، اس عصمت سے کیا مراد ہے؟ معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کو کچھ باتیں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں عربی میں، وہی باتیں اسی کی تفصیل بیان کروں گا، تو کبھی بھی آپ کو رہے تو آپ اس کو دیکھ کر کے بھی دوبارہ آپ کے ذہن میں وہ پوری باتیں آ سکتی ہیں کہ کیا کیا اس سلسلے میں. العصمت للانبیاء، انبیاء کرام معصوم ہیں، یہ بات ہم کہتے رہتے ہیں، تو کن کن چیزوں کو یہ بات شامل ہوتی ہے اس کے بارے میں. میں یہ عربی میں ہی ایسے ہی نوٹ کرتا ہوں، لیکن میں چونکہ اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ کو یہ پریشانی نہیں آئے گی. یہ ہیں باتیں آپ کے سامنے، میں اسی ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا بھی رہے گا، اور جو ہم بتائیں گے آپ اسی پر جو ہے صرف غور کیجئے گا، تو کوئی پریشانی آپ کو سمجھنے کے لحاظ سے نہیں آئے گی. ہم نے آپ کو لکھا ہے سب سے پہلے عصمت فی التحمل والادب، انبیاء کرام کی عصمت کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں تحمل اور ادا کے لحاظ سے. تحمل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو حاصل کرنے میں معصوم ہے، تحمل حاصل کرنا. ادا کا مطلب ہوتا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، جسے آپ تبلیغ بھی کہہ لیتے ہیں. تو انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی وحی کو حاصل کرنے میں اور وحی کو دوسروں تک پہنچانے میں. پہلی بات یہ ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں، اس میں کتنی باتیں آتی ہیں؟ پہلی بات کیا آتی ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جو بھی وحی آتی ہے اس وحی کو حاصل کرنے میں اور پھر دوسروں تک پہنچانے میں کبھی وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اس میں غلطی آپ تصور کر لیں گے تو پھر پوری دنیا دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ تو انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں وہ معصوم ہیں۔ تو جب ہم معصوم کہتے ہیں تو پہلی بات کیا آتی ہے کہ جو حکم ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، جو وحی آتی ہے، جو ہدایت آتی ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے میں بالکل معصوم ہے۔ اس میں شیطان کبھی بھی بیچ میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ معصوم ہونے کی بات ہے، شیطان کبھی بھی بیچ میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں وہ کوشش کر کے شامل نہیں کر سکتا۔ یہ پورے سلسلے کو بالکل محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے، قرآن میں آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں، سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ وحی کے بارے میں، وحی ہم آپ کے پاس اتارتے ہیں تو اس طریقے سے بیٹھا دیں گے ذہن میں، آپ کے سینے میں، کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ یہ بھولنے کی بات کب آتی ہے؟ بیان کرنے کے ٹائم۔ تو آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ بھولیں گے نہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں بالکل ویسے ہی آپ اسے بیان کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ تو یہ پہنچانا بالکل ویسے ہی جیسے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ بھی بیان ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ہے، وہ حدیث میں اس کو پیش کرتے ہیں اور ان کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شروع میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، وحی آتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ کو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت دیا کرتے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ حرکت دیتے تھے، یعنی آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جلدی جلدی میں اس کو محفوظ کر لوں، کہ ایسا نہ کوئی چیز بھول جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تحرک لسانک بھی، لا تحرک لسانک لتعجل بھی، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ جلدی کریں، آپ جلدی کریں، جلدی سے یاد ہو جائے، آپ اس کے لیے زبان کو حرکت مت دیجئے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سینے میں محفوظ کر دیں گے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی زبان سے ادا ہو جائے گا، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے بیان کر دیں گے۔ تو ہر نبی معصوم ہوتا ہے، کس میں معصوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، ہدایت آتی ہے، اس کو حاصل کرنے میں بھی اور اس کو بیان کرنے میں بھی، تبلیغ کرنے میں بھی، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس سلسلے میں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں نے آپ سے کہا شیطان کبھی بیچ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا قرین ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو پوچھا تھا بابا صحابہ میں سے بعد نے کیا اور آپ کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالی نے میری مدد کی اس کے خلاف، فاسلم، روایت میں یہ بس ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، حمزہ سین لام میم، تو اس کو اسلمہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں سالم رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، تو وہ شیطان میرے تعلق سے اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے جو لوگوں کو بہکانے کی ہوتی ہے تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معصوم کیا ہے، اس میں مجھے بچایا ہے، میں سالم رہتا ہوں۔ یا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اسلمہ کا مطلب جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ شیطان کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا، لیکن وہ دونوں معنی بیان کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب مسلمان ہو گیا تو شیطان ہی نہیں رہا، جو مسلمان ہو گیا وہ شیطان ہی نہیں رہا. اس لیے جب کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر وہ شیطان نہیں رہا. شیطان تو وہی ہے جس کے یہاں اسلام نہ ہو. تو اگر یہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی دوسرے انبیاء محفوظ رہتے تھے, شیطان کبھی بھی ان کے ساتھ جیسے دوسروں کو بہکانے یا ان کو مختلف چیزوں پر ابھارنے یا مختلف چیزوں کی طرف لے جانے کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں, ان کے تعلق سے جس کا تعلق دین کی دعوت سے یا وحی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں چیزیں, ان چیزوں سے ہے, شیطان اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث تھی. اس کے بعد عصمت من کبائر الذنوب, جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ شیطان کے تعلق سے جو محفوظ رکھنے کی بات ہے, اگر آپ دیکھیں گے وہ بات اور بھی احادیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بچپن سے انبیاء کی تربیت ایسے ہی ہوتی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سینے کو چاک کر کے اس میں سے شیطان کا جو حصہ تھا اس کو نکالا گیا, زمزم کے پانی سے دھویا گیا, دو مرتبہ وہ چیز جو ہے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. تو باتیں اپنی جگہ پر ہیں, وہ ذہن میں آپ کے رہیں, تو شیطان سے حفاظت کی جو بات ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے. بڑے بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, یعنی کوئی بھی بڑا گناہ کسی نبی سے نہیں ہو سکتا. شرک کرنا ہے, زنا کرنا ہے, چوری کرنا ہے, جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں کسی پر الزام لگانا ہے, نبی اس سے محفوظ رہتے ہیں. تو ان کی عصمت گناہوں کے تعلق سے, بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے بھی ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی نبی کے تعلق سے بھی ایسی کوئی بات آ جائے, بیان کر دی جائے کہ اس نبی نے یہ کام کیا ہے, تو بغیر کسی سوچ کے آپ کیا کہیں گے, یہ غلط ہے. اسی لیے تورات اور انجیل کی بعض نسخوں میں اور جو ابھی موجود ہے اس کے بارے میں جو باتیں جو ہے بعض انبیاء کرام کے بارے میں بیان کی گئی ہیں, ہم سنتے ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہو سکتی, صحیح نہیں ہو سکتی. میں بعض لوگوں کے بارے میں جو ہے آپ کو جو ہے بیان کرتا ہوں جو کہ ان کے جو ہے تورات کے جو بعض نسخے ہیں جو موجود ہیں ابھی ہمارے پاس, یہ یہود و نصارہ کے جو اسفار خمسہ کہلاتے ہیں, پانچ بڑے بڑے صفر جو ان کے ہیں, ان کے تعلق سے جو باتیں ہیں میں آپ کو جو اس میں سے چند جو ہے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں. جیسے ہارون علیہ السلام کے بارے میں صفر الخروج میں یہ بات ہے کہ انہوں نے بچھڑا بنایا اور بچھڑے کی عبادت کی بنی اسرائیل کے ساتھ, بچھڑا گائے کا بچہ, بچہ بنانے کی بات تو قرآن میں ہے لیکن یہ منع کرتے رہے, روکتے رہے لوگوں کو, یہ بیان نہیں ہے کہ یہ بھی اس میں شامل رہے. لیکن جو ان کے یہاں صفر الخروج میں اسفار خمسہ جو ان کے ہیں مقدسہ, اس میں صفر الخروج میں یہ بات ہارون علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے کہ انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنے میں ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ شریک رہے. سنتے ہی ہم کیا کر دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. جو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد پاس کے تعلق سے یہ بات اس میں ہے, صفر التکوین میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی بیوی سارا کو لے کر کے فرعون کے پاس گئے, سارا کو لے کر کے فرعون کے پاس. ویسے یہ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون نہ سمجھیے گا, یہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے, مصر جب گئے تھے یہ تو مصر کے بادشاہ کے پاس گئے, کہ مصر کے بادشاہ کے پاس یہ گئے اپنی بیوی کو لے کر کے اور اپنی بیوی کو ان کے پاس پیش کر دیا اس کے پاس کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے. جبکہ قرآن میں جو واقعہ ہو کیا ہے اور جو احادیث میں اس کی, قرآن میں صرف اشارہ یہ ہے اور جو ہے احادیث میں اس کی تفصیل ہے, بلکہ جو ہے اس کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام, احادیث ہی میں تفصیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں کا جو بادشاہ مصر کا بادشاہ وہ بڑا ظالم ہوتا تھا, اگر کسی کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنے پاس بلا لیا کرتا تھا, بدکاری کرتا تھا, بہن ہو تو چھوڑ دیا کرتا تھا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے, صحیح بخاری کہتی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سے پوچھے تو تم کیا کہہ دینا, میری بہن ہو. بہن کے تعلق سے چونکہ ایمان کے لحاظ سے کیا ہے, بہن بھائی ہیں, ایمان کے لحاظ سے بہن بھائی ہونے کی بات ہے, یہ بات ہے اپنی جگہ پر ثابت ہے. اور کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, بلکہ یہ بات ہے کہ وہاں کا بادشاہ ایسا تھا, بلکہ وہ ظالمانہ طور پر ایسا کیا کرتا تھا, یہ بات تو اپنی جگہ پر آئی ہوئی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات اس نے پیش کی, یہ بڑے گناہوں سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز, اس لیے ہم کسی بھی نبی کے بارے میں, ویسے بھی یہ خلاف ہے جو ہمارے دین میں بات آئی ہوئی ہے. لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے جو سفر التکوین ہی میں یہ بات جو ہے کہ انہوں نے شراب پیا اور اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا, نعوذ باللہ من ذلک. یعنی یہ صرف بات آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس طرح کی باتیں جو ہے بعض انبیاء کرام کے بارے میں اسفار خمسہ میں جو تورات انجیل کے جو نسخے موجود ہیں اس کے اندر جو ہے موجود ہیں, اور سنتے ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بالکل کیا ہیں, غلط ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے, اس میں آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کی مویشی جانور چرا لیے تھے. چرانے کا مطلب, یعنی بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے یہ بات ہے جو چرانے کا مسئلہ ان کے تعلق سے آیا ہوا ہے, اور یہ بھی سفر التکوین میں ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اپنے جو سپہ سالار تھے, جو فوج کے ذمہ دار تھے, ان میں سے کسی کی بیوی کے ساتھ انہوں نے بدکاری کر لیا, یہ باتیں جو ہے ان کے بارے میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو بھی بیان کی گئی ہیں مختلف جو ہے اس میں, حالانکہ یہ کتابیں مقدس کتابیں تھیں لیکن اس میں کافی تبدیلیاں جو انہوں نے کی ہیں, اور یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم یقین کے ساتھ کہیں گے کہ یہاں پر تبدیلی کی گئی ہے, یہ اپنی اصلی حالت سے باقی نہیں ہے, تحریف کی گئی. اسی لیے میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. عصمت انبیاء کا عقیدہ, عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ کہتا ہے ہم سے کہ کسی بھی نبی کے تعلق سے, صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں نہیں, جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہوئے ہیں, کسی بھی نبی کے تعلق سے اگر کوئی بھی بات اس طرح کی بیان کی جاتی ہے جس کا تعلق بڑے بڑے گناہوں سے ہے, تو ہم ایک ہی مرتبہ میں کہہ دیں گے کہ یہ ثابت نہیں ہے, اور یہ الزام ہے ان کے اوپر. کسی نبی سے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے, یہ بات جو ہے ہم کو ذہن میں رکھنی ہے. اسی طریقے سے اب اس کے بعد ہے عصمت فی القضاء والحکم, فیصلہ کرنے میں معصوم ہونا. کس میں فیصلہ, قضاء کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا ہے, جو دو لوگ اپنا فیصلہ لے کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے, کوئی لڑائی ہو گئی, کچھ معاملہ ہو گیا, تو فیصلہ کرنے میں ججمنٹ جسے کہہ لیجیے آج کے زمانے کے لحاظ سے, بحیثیت جج کیا کوئی نبی رسول غلطی کر سکتا ہے یا نہیں, وہ معصوم ہوتا ہے یا معصوم نہیں ہوتا, بحیثیت جج. کیونکہ جب نبی رہتا ہے تو وہی اپنے قوم کا قاضی بھی رہتا ہے, اپنے قوم کا حاکم بھی رہتا ہے, تو اس میں اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے, یہ ہے معاملہ. تو اس کے بارے میں بات یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ نبی اس میں معصوم نہیں ہوتا ہے, رسول اس میں معصوم نہیں ہوتا ہے. قضاء میں, حکم میں, یعنی فیصلہ کرنے میں نبی معصوم نہیں ہوتا, ایک عام انسان کی طرح سے وہ فیصلہ کرتا ہے, معصوم نہیں ہوتا. بحیثیت جج جب وہ کام کرتا ہے اپنی امت کے درمیان تو اس کی حیثیت معصوم کی نہیں ہوتی ہے اس وقت, بلکہ اس کے فیصلے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس نقطے کو سمجھنا ہے آپ کو, اصل اس لیے میں ذرا آرام سے بیان کر رہا ہوں, یاد رکھ لیجئے گا. یہ قضاء کی جہاں تک بات ہے, فیصلہ کرنے کی بات ہے, لوگ جھگڑا کر کے لے کر کے آ رہے ہیں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے, ایک نبی کو فیصلہ کرنا ہے, تو اس فیصلے میں بالکل نبی صحیح فیصلہ کرے گا, ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. نبی اس میں معصوم نہیں ہوتا ہے, نبی معصوم نہیں ہوتا ہے. جیسے دوسرے انسان فیصلہ کرتے ہیں تو کبھی فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے, ویسے ہی نبی سے بھی فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ فیصلے سے تعلق یاد رکھیے, وحی سے, رسالت سے, اللہ تعالیٰ کی وحی اور ہدایت کو پہنچانے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ تو سامنے کے دلائل سن کر کے فیصلہ کرتا ہے, یہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے, یہ زمین میری ہے, اور اس کے لیے لا کر کے ثبوت پیش کرتا ہے, گواہ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، اس کے لیے وہ گواہ لا کر کے پیش کرتا ہے. اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نبی کو اس کے درمیان، فیصلے کے لیے وحی نہیں آتی ہے، فیصلے کے لیے وحی نہیں آتی ہے. وہ اپنے جو اس کے لحاظ سے دونوں کی طرف کے دلائل کو سن کر کے فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہوتا. صرف یہ بتانے کے لیے، ہر نبی ہر جو ہے رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آگے چل کر کے جتنے بھی امت میں قاضی بنیں گے، جج بنیں گے، ان سب کا معاملہ بھی ایسے ہی رہے گا. جب ایک نبی سے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو دوسرے جو قاضی اور جج ہیں ان سے تو بدرجہ والا غلطی ہو سکتی ہے. کبھی بھی قاضی کا فیصلہ حق کو باطل، باطل کو حق نہیں کر سکتا. یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے، قاضی کا فیصلہ صرف دنیا میں عمل کے لیے ہوتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کر سکتا قاضی کا فیصلہ. اس لیے کہ قاضی سے غلطی، جج سے غلطی ہو سکتی ہے فیصلے. اور اس سلسلے میں جب انبیاء کو معصوم نہیں رکھا گیا ہے، تو عام قاضیوں کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مشہور حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ انکم تختصمون الی، کہ تم اپنے جھگڑے لے کر کے میرے پاس آتے ہو فیصلے کے لیے، اور تم میں سے بعض، ولعل بعضکم یکون علحنا بحجت امت، تم میں سے بعض اپنی بات کو پیش کرنے کا بڑا اچھا ہنر جانتا ہے. ہوتا ہے بعض لوگوں کی زبان میں بڑی طرح سے اپنی بات کو ثابت کر، جھوٹ ہے تب بھی کیا کرتے ہیں اس کو ثابت کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنی بات کو لا کر کے میرے سامنے جو کہ غلط ہے صحیح ثابت کر لے جائے، اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ جہنم کی آگ ہوگی جو اس کے حق میں جائے گی. اس کو قبول نہیں کرنا ہوگا اسے، اگر وہ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے. تو یہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بات آپ نے فرمائی. فیصلہ جو میں کر دوں، یاد رکھ لو کہ یہ فیصلہ کسی ناحق کو حق نہیں کر دے گا، کسی باطل کو حق نہیں کر دے گا، باطل کو حق نہیں کر دے گا یہ فیصلہ. کہ ہم جھوٹا ہی مقدمہ لے کر کے آئے گئے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اس لیے اب وہ صحیح ہو گیا، یہ نہیں کہا جائے گا کبھی بھی فیصلے کے تعلق سے. نہیں، یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کوئی جھوٹا جو ہے مقدمہ لا کر کے پیش کرے اور اسے ثابت کر کے جیت بھی جائے، زمین اس کی نہیں لیکن زمین اس کی ہو گئی فیصلے کے لحاظ سے، تو قیامت کے دن ہو، قیامت کے دن ہو پکڑا جائے گا، کیونکہ قاضی کا فیصلہ حق کو ناحق نہیں کر سکتا، باطل کو حق نہیں بنا سکتا ہو قاضی کا فیصلہ. تو یہی انبیاء اور رسولوں کی بات بھی ہے. تو بحیثیت قاضی، بحیثیت جج، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وحی سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں اس لیے ان سے بھی اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اب یہ سوال آتا ہے ذہن میں لوگوں کے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ فیصلے کے لیے ان کے پاس کیا آ جائے، وہی آ جائے، بالکل صحیح فیصلہ ہو جائے. ہاں، یہ نظام نہیں رکھا گیا ہے فیصلوں کے تعلق سے، اس لیے کہ یہ چیز ان کے تعلق سے ہو سکتی ہے، انبیاء کے تعلق سے، لیکن نبی ہی ہر جگہ پر جج بن کر کے نہیں جا سکتا. آخر اس کے امتی کو بھی جج بننا پڑے، نبی ہی ہر جگہ فیصلے کے لیے نہیں جا سکتا. اس لیے اس میں نبی کا بھی حکم ویسے ہی رکھا گیا، جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں اپنے پاس صحابہ کو بھیجا مختلف جگہوں پہ. آپ تو مدینے میں تھے، یمن میں دین پہنچ چکا تھا، دین میں معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، وہاں کے فیصلے وہی کرتے تھے. اب وہاں کوئی بات پیش آئی تو وہاں سے لے کر کے یہاں تو نہیں آئیں گے، فوری فیصلے کی ضرورت ہوتی تھی. یہ آپ کی وفات کے بعد قیامت تک کے جو فیصلے ہیں وہ کس کو کرنے ہیں؟ امتی کو کرنے ہیں. تو اس میں معصوم نہیں رکھا گیا ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں غلط فیصلے کے تعلق سے، باقاعدہ جو ہے مثال صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے. دو عورتیں تھیں ایک ساتھ، اس میں سے ایک عورت کا بچہ، دونوں کے پاس بچہ تھا، ایک عورت کا بچہ بھیڑیا لے کر کے چلا گیا. جو دوسرا بچہ بچا ہوا تھا، اس بچے کے بارے میں دونوں عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے. تو یہ فیصلہ کس کے پاس آیا؟ یعنی یہ مسئلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا فیصلہ کرنے کے لیے. صحیح بخاری کی یہ صحیح حدیث ہے. داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی, اس میں سے ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی, تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ بڑی کو دے دیا جائے. وہ فیصلے کے بعد گزر رہی تھی عورتیں تو سلیمان علیہ السلام ملے, پوچھے کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسا ایسا ہے, یہ فیصلہ ہوا. کہا کہ واپس آؤ, بلا کر کے لائے اور کہا کہ تم دونوں کو یہ دعویٰ ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے اور دوسری عورت کا بچہ ہی بھیڑیا لے کر کے گیا ہے. تو کہا کہ ہم ایسا کریں گے, ایک آرا منگا کر کے اس سے بچے کو آدھا آدھا چیر دیں گے, آدھا تم لے لینا آدھا یہ لے لیں گے. جب انہوں نے بچے کو مارنا چاہا, مارنے کا ارادہ نہیں, صرف فیصلہ کرنے کے لیے, یہ ان کا اپنا یہ تھا فیصلہ کرنے کے لیے, تو چھوٹی والے نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے, آپ اس کو دے دیجیے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ چھوٹی والے کے حق میں کر دیا کہ جس کا بچہ ہے اس کو اس کی تڑپ ہے, جس کا بچہ پہلے ہی چلا جا چکا ہے اس کو یہ ہے کہ ہمارا گیا تو اس کا بھی, یہ انسانی فطرت ہوتی ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ یہی فیصلہ صحیح تھا. کون سا؟ سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ بچہ چھوٹی والی عورت کا تھا. تو ان کے باپ وہ بھی کیا تھے؟ نبی تھے, لیکن ان کا فیصلہ وہاں پہ غلط تھا. تو نبی کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے جس کا تعلق کس سے ہے. یاد رکھیے, فیصلہ کرنے سے وہی سے نہیں ہوتا ہے. کوئی مسئلہ پیش آ گیا دنیا کے اندر, لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے, کسی زمین کے قبضے کا مسئلہ ہے کہ یہ میری ملکیت ہے, یہ کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے, یہ جو فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کی حیثیت سے, جج کی حیثیت سے اس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں, اور بحیثیت جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ معصوم نہیں ہوتا ہے, اس سے وہاں غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عصمت من الصغائر, چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی کیا معصوم ہوتے ہیں. بڑے گناہ کی بات تو پہلے آئی تھی, کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی یہ معصوم ہوتے ہیں, یعنی کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ان سے نہیں ہو سکتی, چھوٹا موٹی نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کی ان سے نہیں ہو سکتی, کیا وہ معصوم ہوتے ہیں یا معصوم نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے, بولیے. ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے جی. سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے, علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے, العصمت من الصغائر, چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا نبی اس سے بھی محفوظ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے یا نہیں ہوتے, اس کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ اہل علم کی دو رائے اس کے بارے میں ہے. جیسے بعض لوگ اس بات کے قائل ہے کہ ان سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی نہیں ہو سکتے, لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں, اس سے وہ معصوم نہیں ہے. معصوم نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہو سکتے ہیں, بلکہ حقیقت میں یہ بات یہ ہے کہ ہوئے ہیں ان سے, اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے اس پر تنبیہ ہوئی ہے ان کو. چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوئی ہیں, تنبیہ بھی ہوئی ہے. سب سے پہلے معاملہ کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس قصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی بات نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ جو غلطی تھی یہ غلطی تکوینی غلطی ہے کہا جاتا ہے, یعنی تقدیری غلطی. وہ آدم علیہ السلام کو کرنا ہی تھا, اس لیے کہ ان کو تو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا تھا جو ہے. تو یہ بات آدم علیہ السلام والے قصے میں تو یہ بات پیش کر دیتے ہیں عام طریقے سے, جو لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. قرآن میں آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے, اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے فوراً توبہ کر لیا. اور جتنے بھی انبیاء کرام کے تعلق سے اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ ان سے چھوٹی معمولی سی جو کہیں ہو گئی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے, یا ان کو احساس ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے اور معافی مانگتے ہیں اور انہیں معاف کر دیا جاتا ہے. یا کسی بھی شخص کو دنیا میں کوئی بھی انسان ہو تو اسے تو معافی کر دیا جائے, معافی مانگ لے, تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں, آدم علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اچھا یہ بات جنت کی ہے لیکن معاملہ وہاں پر ایسے ہی ہے, قرآن میں جو اس کو پیش کیا گیا اسی طریقے سے پیش کیا گیا. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے تعلق سے بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا, حالانکہ چونکہ بیٹا کافر ہے تو کافر کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح سے ان کے باپ کے تعلق سے آیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اور بڑے بڑے صحابہ کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے صحابہ نہیں ہو, بڑے بڑے جو ہے مشرکین, یعنی یہ مسجد نبوی کی بات نہیں ہے ذہن میں, تو جو بیٹھے ہوئے تھے آپ جو ہے, تو اس دوران جب وہ صحابی نابینا صحابی آئے اور آپ نے اپنا چہرہ جو ہے ان کی طرف تھوڑا سا موڑ لیا اور ان کے ساتھ ذرا آپ کا تعلق اس وقت اتنا اچھا نہیں رہا, تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے. اسی طریقے سے فیصلے کا جہاں تک معاملہ ہے, فیصلے میں یہ بھی بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مشورہ کیا تھا صحابہ سے, تو بکر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسے کچھ لے کر کے معاف کر دیجئے, عمر نے کہا سب کو, ان کا فیصلہ نہیں لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کی رائے نہیں لی تھی. بعد میں تنبیہ آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تعلق سے بھی کہ وہاں بھی فیصلے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی تھی. جی اور اسی طریقے سے ماریا قبطیہ یا شہد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے, لما تحرم ما احل اللہ لك, جو چیز آپ کے لیے حلال ہے وہ آپ حرام کیسے کر سکتے ہیں اپنے اوپر. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں, انبیاء کرام اس سے معصوم نہیں ہوتے ہیں, صحیح بات یہ ہے. لیکن دوسرا قول اس سلسلے میں اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے پیش کیا ہے کہ دوسرا قول بھی ہے کہ بعض لوگ اس سے بھی معصوم مانتے ہیں, یعنی چھوٹا موٹا کوئی گناہ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ان سے نہیں ہو سکتی, بالکل معصوم ہوتے ہیں وہ, ہر طرح کے گناہ اور غلطی سے معصوم ہوتے ہیں, یہ پیش کرتے ہیں. اور ان کے یہاں اصل پیش کرنے کی دو وجہ ہے, دو شبہ ہیں, کہہ لیے دو شبہ ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ انبیاء کرام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے ماڈل اور اسوا ہوتے ہیں, نمونہ ہوتے ہیں اپنی پوری قوم کے لیے. اگر ان سے غلطی ہو جائے تو بڑے لوگوں کی معمولی غلطی بھی بہت بڑی مانی جاتی ہے, کیونکہ سب لوگ اس کو اختیار کر لیں گے, وہ ان کے لیے نمونہ ہے. قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کیا ہے, نمونہ ہے لوگوں کی زندگی کے لیے. تو لوگ کی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں, ایک ماڈل ہوتے ہیں, تو کیسے ان سے کوئی غلطی, اگر لوگ ان کی نمونہ ہے تو اختیار کریں گے تو غلطی کو بھی اختیار کر لیں گے, غلطی کریں گے تو. پہلا شبہ یہ ہوتا. دوسرا شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمال کا درجہ دیا ہے انسانیت کے لحاظ سے, یہ اس کے خلاف ہے کہ ان سے کچھ غلطی ہو, چھوٹے موٹے بھی گناہ ہو, یہ اس کے خلاف ہے. یہ دو شبہ ہیں, لیکن ان دونوں شبہوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے جب آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹے موٹے انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جانا یہ اس کے کمال کے منافق نہیں ہے, بلکہ اسی میں اس کا کمال ہے. یعنی یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان سے غلطی نہ ہو یہ اس کا کمال نہیں ہے, بلکہ انسان کا کمال یہ ہے کہ غلطی ہو اور فوراً توبہ کر لے. یہ تو کر سوئے ہوئے تھے, یہ تو کیا تھا, سو گئے تھے, تو اب چونکہ سستی تو نہیں تھی اپنی طرف سے, رات بھر سفر کیے ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے نیند لگ گئی تھی, حالانکہ اپنی طرف سے انتظام پورا کیے تھے جگانے کے لیے، لیکن جن کو جگانے کے لیے متعین کیے تھے وہ بھی سو گئے تھے، ان کی غلطی ہوئی تھی. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی نہیں بلکہ ان صحابی کی غلطی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ اس میں کمال کیا ہوتا ہے، اسوہ اور نمونہ کیا ہوتا ہے کہ ایک نبی سے تھوڑی سی چوک ہوئی تو فوراً اس نے کیا کیا، توبہ کی. یہی نمونہ ہے اس میں. اس میں بھی وہ نمونہ باقی رہتا ہے کہ یہی نبی کا طریقہ رہا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی فوراً انہوں نے کیا کیا ہے، توبہ کیا. اپنے گناہوں سے مغفرت کے لیے وہ جو ہے دن میں سو سو مرتبہ بھی کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ اگلے پیچھے سب کی سب معاف کر دیے تھے. یہی نمونہ ہے ان کی زندگی کے اندر، تو یہ ان کے کمال کے خلاف نہیں ہے. ان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جانا یہ ان کے کمال کے خلاف نہیں ہے، ان کے نبی کے ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو انسانیت کی معراج ہوتی ہے کہ کبھی کوئی غلطی ہو جائے. بڑی غلطی کی بات نہیں کر رہا میں، چھوٹے موٹے غلطی ہو جائے اور فوراً آدمی اس سے کیا کر لے، توبہ کر لے. یہی انسانیت کی معراج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے کہی بھی ہے، اور یہ حدیث قدسی میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اگر غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا کرے گا، جو غلطی کرے پھر توبہ کرے. تو انسانیت کا، چونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، تو انسانیت کے اس تقاضے میں یہ بات ہے کہ چھوٹے موٹی غلطی کبھی ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے، تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک نمونہ رہے کہ جو ہے کبھی بھی کسی نبی سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً انہوں نے کیا کیا ہے، توبہ کر لیا ہے. اس کے بعد دیکھیے، الاسمۃ من القتل قبل تبلیغ الدعوت. یہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اپنی دعوت کو ایک نبی پیش نہیں کر دیتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے. وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی حفاظت کیا ہوا جان کے لحاظ سے بھی. تبلیغ دعوت سے پہلے کبھی کسی نبی کو جسمانی لحاظ سے بھی کوئی قتل کر کے اسے ختم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. اس وقت کے مطلب حفاظت ہی کیا ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے. لیکن یہ کب تک ہے، ذہن میں رکھیے گا، کب تک ہے یہ؟ جب تک اپنی دعوت کو پہنچا نہ لیں. ورنہ یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں بعض انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا. یہ سب دعوت کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن دعوت سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی ہوئی ہے. العصمۃ من القتل، من القتل لکھنے میں تھوڑا یہ ہے، من القتل قبل تبلیغ الدعوت، العصمۃ من القتل قبل تبلیغ الدعوت. تو دعوت کو پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، یہ معنی ہے اس کا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ سازش کی گئی. جب مکہ میں تھے، تب بھی ایک مرتبہ ابو جہل نے، یہ بالکل صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے، ابو جہل نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے تو جا کر کے جو ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانے کی بات تھی، تو جب بالکل قریب گیا تو وہاں سے واپس ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گی تو آپ نے کہا کہ فرشتے وہاں پر متعین ہیں، اگر وہ آگے آیا ہوتا تو اسے نوچ لیے ہوتے فرشتے. اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ مجھے اپنے آگے آگ کی خندق نظر آئی، آگ کا گڑھا، اگر میں آگے بڑھتا تو میں جلا دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. آپ جب ہجرت کی ہے تب بھی دشمن آپ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، پھر بھی وہاں سے آپ نکل گئے اور وہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں پائے تھے. بعد میں یہودیوں کے ذریعے سے دو مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک اوپر سے پتھر ڈال کر کے لیکن وہی آ گئے اور آپ وہاں سے ہٹ گئے، اور دوسرے کھانے میں زہر ڈال کر کے بھی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تو آپ نے منہ سے نکال دیا. پھر بھی اس کا اثر تھا، آپ کی وفات کے وقت میں وہ اثر ظاہر ہوا تھا، لیکن وہی گوشت کھا کر کے بعد صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے اس کے تعلق سے باتیں پیش کریں گے. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.